الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے سورہ فاتحہ کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا. قرآن مجید ہی مرکزی تھیم ہے، یعنی جمعے کے اجتماعات میں جو چیز بیان ہونی چاہیے وہ قرآن ہے. اصلا بہت سی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. سورہ فاتحہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، اور اس کی طرف ابھی توجہ یہ نہیں ہوئی تھی، اس پر کبھی گفتگو یہاں پر موقع نہیں بنا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے. اور اس کی اہمیت تو اس لیے بہت زیادہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر شخص کو پڑھنا پڑتی ہے، یا وہ سنے گا یا پڑھے گا. تو سورہ فاتحہ کو سمجھنا اور اس میں جو فلسفہ ہے، دین کا فلسفہ، اس سے جو واقفیت ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ ہی کر گفتگو کا آغاز پچھلے مرتبہ کیا تھا. دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کے صرف 7 آیات ہیں، اور وہ آیات بھی مختصر ہیں لیکن انتہائی عظمت والی سورت ہے. میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ اس سورت کی نوعیت الگ ہے. پورا قرآن ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، جس کی میں نے مثال یہ بھی دی تھی کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے. پہلا پارے کا آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ کیوں فرق رکھا گیا؟ پہلا پارہ جو ہے وہ پھر سورہ فاتحہ سے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو الف لام میم آپ کہتے ہیں، اور یہ بلا سبب نہیں ہے. یہ پورے قرآن مجید کی تمہید ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سلیم الفطرت شخص کے دل کی آواز ہے، پکار ہے، اور وہ اللہ سے کوئی التجا کر رہا ہے. وہ اس سلیم الفطرت شخص کے ترجمانی ہے اس کے جذبات کی، کہ اس سوال کے جواب میں پورا قرآن عطا ہو رہا ہے. تو اپنی جگہ اس کی اتنی عظمت ہے، میں احادیث آپ کو سناؤں گا. خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے، 87. اے نبی، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائے جانے والیاں، بار بار دہرائی جانے والی 7 چیزیں، 7 یعنی 7 آیات. والقرآن العظیم، اسی کی تفصیل مزید آئی جو القرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک ترجمے کے روح سے یہ بنتا ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک قرآن عظیم ہے. صرف قرآن کا حصہ تو ہے ہی ہے، لیکن خود اپنی جگہ بھی ایک مکمل قرآن ہے، قرآن عظیم. اور اس آیت کا حوالے سے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ایک حدیث مبارک ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال قرآن مجید میں اور موجود ہے. تو یہ ایک خاص انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ کرنے کا. اور حضرت ابی بن کعب جو ہیں، خاص طور پر ان کا ذوق بھی تھا، علمی ذوق تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ سورت کا نہ بتاؤں جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن میں. انہوں نے بڑے اشتیاق سے کہا، اللہ کے رسول ضرور ضرور فرمائیے. تو آپ نے فرمایا یہ ہے سورت الفاتحہ. اور یہ منفرد اس اعتبار سے بھی ہے کہ نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے، ایک جز ہے. یہ مقام قرآن مجید کے کسی اور حصے کو حاصل نہیں، ہر رکعت میں. اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ نماز کا ہر رکعت کا حصہ ہے. اختلافات کچھ اور طرح سے ہیں، مثلا یہ کہ وہ اگر امام کے ساتھ آپ پڑھیں گے، امام کے پیچھے، تو کیا امام کو بھی پڑھنا ہے اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، یا وہ امام جو ہے وہ سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مانتے صاحب ہیں کہ ہے لازمی جز، بغیر اس کے نماز نہیں ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ ہے ہی دعا، ایک سلیم الفطرت انسان کی پکار ہے، دل کی پکار ہے، جس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی پچھلی مرتبہ. اس کا زمانہ نزول بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں مکمل صورت جو نازل ہوئی سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ تھی. ویسے تو آپ سب کے علم میں ہوگا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ پہلی وہی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات، اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد اکثر اہل علم کے نزدیک سورہ قلم کی سات آیات دوسری وہی ہے، اور پھر سورہ مزمل کی سات آیات تیسری وہی ہے، پھر سورہ مدثر کی سات آیات ہیں وہ چوتھی وہی ہے، اور پانچویں وہی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکمل سورت ہے. باقی جو اس سے پہلے ہیں وہ کوئی بھی مکمل سورت نہیں تھی. پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح اس سورت کے حوالے سے اس کے نام بھی آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نام اس کو دیے گئے ہیں. الفاتحہ یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اوپننگ سورہ، فاتحہ فتح کھولنا، افتتاح سے لفظ جو ہے وہ بھی وہ اس کو آپ زیادہ سمجھ سکیں گے، افتتاحی سورت ہے، سب سے پہلی سورت، اس اعتبار سے الفاتحہ. لیکن اس کی جو تاثیرات ہیں اس کے حوالے سے اور بھی کئی نام دیے گئے، ام القرآن، اساس القرآن، الکافیہ، الشافیہ، بہت سے نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، لیکن جو معروف ترین ہے جس سے سب واقف ہیں وہ سورہ فاتحہ. سورت کا اسلوب آپ نے نوٹ کر لیا کہ دعائیہ ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس کا اسلوب دعائیہ ہے، اور آخر میں آمین کہنا مطلوب ہے، اور اسی سے وہ اس بات کی تائید دو رہی ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کے احساسات کی ترجمانی ہے، اس کی پکار ہے. وہ سلیم الفطرت انسان کون ہوتا ہے اس کا میں نے ذکر پچھلی مرتبہ تفصیل سے کیا تھا، اس کا اب اشارتاً میں کروں گا کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. اگر اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی توحید کو ماننا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر لازم ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر میری بندگی کے لیے، تو اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے. ہم سے اللہ نے اپنی بندگی کا تقاضا کیا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر اس کے حوالے سے کوئی ہے بنیاد کہ بھائی ہمیں معلوم ہو کہ ہاں ہم سے محاسبہ ہوگا؟ براہ راست کسی پر وحی تو نہیں آئی. ہاں نبی اور رسول آتے رہے ہیں، اور اب وہ سلسلہ جو ہے وہ تو اب آپ کو معلوم ہے کب سے بند ہے. تو چنانچہ کچھ چیزیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہیں جس کی بنیاد پر انسان اگر سلیم الفطرت ہوگا تو وہ کچھ حقائق تک لازماً پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کی دنیا میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ان معاملات کو چھوڑ دو، فکر یہ کرو کہ تم نے زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیسے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، جیسے زیادہ سے زیادہ تمہیں پر لطف اور تعیش والی زندگی تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، انجوائے فل بناؤ. باقی اس قسم کی جو ہیں بحثیں یا اذکار رفتہ ہو چکی ہیں، ان کا حاصل کوئی نہیں ہے. اور حاصل اب جو ہے اس وقت مادی دنیا جو عروج پر ہے اپنے مادیت کے اعتبار سے وہ یہی ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اور باقی چیزیں چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو. لیکن حقیقت تو ہے، یہاں سے جانا تو ہے. بہرحال اللہ تعالی نے انسان کے اندر جو دو بنیادیں رکھی ہیں وہ ایک تو عہد الست ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ، کہ اللہ کی معرفت کا ایک دیا انسان کے باطن میں روشن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس دیے کے اوپر راکھ بھی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دب جاتی ہے، حقیقت اندر موجود ہے، ان بلٹ ہے. اور اس کا ذکر بڑے اہتمام سے قرآن میں آیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اور اسی سے پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ایک بات بھی ہے، حیوانات میں وہ اسپریچل ڈائمینشن نہیں ہے، انسان میں ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی جو ہے اسے معلوم ہے نیکی اور بدی کی تمیز ہے، انسان کو ہے، اندر ضمیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ میزان نصب ہے کہ یہ تم نے ٹھیک کیا یہ غلط کیا، کسی کو دھوکہ دے کر اور تم نے بہت سارے پیسے تو بٹور لیے لیکن اندر ضمیر کچوکے دے رہا ہے یہ کیا کیا تم نے، غلط کیا ہے، ناانصافی ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو حیوان سے ممیز کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی اخلاقی نہ وہ ہے نہیں، نہ ان میں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی شمع رکھی ہے، انسان میں رکھی ہے، اور اسی لیے سلیم الفطرت انسان خود بخود اپنے غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے اور ساری کائنات کا مالک و خالق وہی، وہ خود ان نتائج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور نبی کی آواز جب کان میں پڑتی ہے تو آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اس سے آگے آپ چلے جائیں، اسی معاشرے کے اندر حضرت عثمان نوجوان ہیں لیکن سلیم الفطرت انسان ہے، فوراً قبول بھی کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں لیکن اس کے باوجود فوراً آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ سعید بن زید، وہ زید کے والد سعید، ان کا انتقال ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے قبل ہی، لیکن ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں، شرک سے بیزار، بتوں سے بیزار، یہ ہے وہ چیز جو اندر رکھی گئی، اور وہ ہر شخص کے اندر ہے، جس کو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، رب کی معرفت کا بھی ایک دیا موجود ہے اور اندر ایک میزان بھی لگا ہوا ہے خیر اور شر کے حوالے سے، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے چاہے نقصان ہو رہا ہو، جھوٹ بولنا غلط ہے چاہے جھوٹ بول کر بہت سا فائدہ اٹھا لیا ہو، کسی پر ناحق ظلم کرنا غلط ہے، دیانتداری ایک اچھا وصف ہے، بس دیانتی اچھا وصف نہیں ہے، یہ بیسک اخلاقیات جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ خیر اور شر کی ایک تمیز جو ہے اس کے حوالے سے کوئی حساب ہونا ہے، اور اس حساب کے حوالے سے ہمیں تفصیلی رہنمائی چاہیے کہ اس حساب کے دن ہم شرمندہ نہ ہو جائیں، یہ ہے اس سلیم الفطرت انسان کی پکار سورہ فاتحہ۔ اگلی بحث سورہ فاتحہ کے حوالے سے تعارفی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ابھی ہم باقاعدہ اس کا مطالعہ ہم نے شروع نہیں کیا، کہ نماز کا یہ جزو لا ينفک ہے، لازمی جز، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ روایت، ہاں اختلاف ایک ہے چھوٹا سا ہے، وہ اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ امام پڑھے گا تو وہ اس کی طرف سے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اختلاف اسی میں ہے، اور وہ جو علمی اختلاف ہے اس کے اندر گنجائش ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ پر عمل کر سکتے ہیں یقینی طور پر، لیکن جب آپ الگ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پڑھنی ہے، وہ آپ فرض پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ آیات جو ہیں اس کی 7 آیات ہیں، لیکن یہاں بھی ایک چھوٹا سا اختلاف، علمی اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا نہیں، قرآن مجید میں آپ جب دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی لکھا ہوا، پہلی وہی جو آئی ہے وہی تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی میں بھی بات آ گئی کہ ہر چیز کا آغاز گویا کہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں، اور جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہا ہے ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، الرحمن الرحیم جواب آئے گا، مالک یوم الدین جواب آئے گا، وہ بڑی جامع حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حصے کتنے ہیں، اور پھر تھوڑی سی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ آیت بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے کیونکہ دعا ہے، لہذا آمین، اور یہاں بھی اختلاف چھوٹا سا ایک فقہی سا بن جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آمین باواز بلند کہیں گے آپ جب امام کے پیچھے آپ نے سنا ہے اور جہری قرات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امام جب سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے اپنی قرات, تو اس کو تو آمین کہنا ہے, لیکن کیا باواز بلند, اور کیا سب کو باواز بلند کہنا ہے یا اپنے دل میں کہنا ہے, اس میں اختلاف ہے. لیکن ہے یہ کہ آمین ضرور کہا جائے گا. اب آئیے وہ احادیث مبارکہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, راوی ہیں اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے, قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ گویا کہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, تو یہ حدیث قدسی ہوئی, اللہ نے یوں فرمایا. جب کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے کہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے, تو یہ اس حدیث کی نوعیت حدیث قدسی کی ہے. قسم تو صلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے تقسیم کر لیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. ولعبدی ما سأل, اور جو بندے کا ہے وہ میں نے اس کو دیا, جو اس نے مانگا وہ میں نے اس کو دیا. فإذا قال العبد, جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی پہلی آیت جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کی, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وإذا قال الرحمن الرحیم, کہ وہ انتہائی مہربان ہے بہت رحم فرمانے والا ہے, یہ دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی. قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی, اس پر اللہ تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. وإذا قال مالک یوم الدین, اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین, یعنی تیسری آیت پڑھتا ہے, قال مجدنی عبدی, اللہ تعالی فرماتے ہیں جواباً میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے, میری عظمت بیان کی ہے. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, اور جب وہ کہتا ہے بندہ إياك نعبد وإياك نستعين, یعنی چوتھی آیت پر آیا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, قال هذا بيني وبين عبدي, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے اور میرے بندے کے مابین ہے, یہ ایک عہد ہے, قول و قرار ہے. پہلی تین آیات میں حقیقت کا اظہار تھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے, پروردگار ہے تمام جہانوں کا, الرحمن الرحیم, انتہائی مہربان, نہایت رحم فرمانے والا ہے, مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک ہے, تنہا وہی مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر ہو رہی ہے ایک وعدہ لیا جا رہا, وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف. یہ بیچ میں جو آ گیا تھا وہ ایک عہد تھا, قول و قرار تھا. پہلا حصہ تین آیات, چوتھی آیت دوسرا حصہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہماری طرف سے ایک چیز کا جو ہے وہ اس بات بھی ہو رہا ہے اور اذعان ہے کہ ہم یہ کریں گے, تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. جب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو تجھ سے مانگنا ہے, جب تو مالک حقیقی ہے تو ہمارا کام پھر غلامی ہے, بندگی ہے. تو مالک حقیقی ہے, ہم غلام حقیقی ہیں, لہذا ہمارا کام جو ہے بات ماننا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور آخر میں تیسرا حصہ جو ہے وہ پھر تین آیات ہیں اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب بندہ یہ کہتا ہے, اور پھر یہ پوری چونکہ دعا ہے اللہ تعالی, آخری تین آیات یہ دعائیہ ہیں کہ پروردگار سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دے. یعنی ایک بات امپلائیڈ ہے کہ ہاں یہ دنیا دار الامتحان ہے, ایک دن تیرے حضور حاضر ہونا ہے, اور وہاں ناکامی سے بچنے کے لیے تفصیلی رہنمائی چاہیے, وہ میری بہت بڑی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اور صراط مستقیم کیا ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ شارٹ راستہ ہے, سیدھا جو سٹریٹ لائن میں جائے گا وہ سب سے زیادہ شارٹ بھی ہوگا. مجھے منزل تک پہنچنا ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے, جو اسٹریٹ ہے, اور جو بالکل اسٹریٹ جائے گا ادھر وہ پھر یقینی طور پر آپ کو وہاں پہنچا رہا ہے. تو اس کامیابی کے لیے ایسا راستہ چاہیے جو بالکل سیدھا ہو, ڈائریکٹ ہو, اس میں کوئی ابہام نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم, یہ میری اور ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے, اللہ نے بھیجا ہی آزمائش کے لیے, اور وہی چیز ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اور ماننے والے بھی جو ہیں وہ دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں, دھندلا جاتی ہیں حقیقتیں آخرت کو بھول کر. پھر ہم دنیا داری, بلکہ دنیا داری تو پھر بھی ایک بہتر لفظ ہے, یعنی یہ تو ضروری ہے, دنیا کے مسائل ہیں ان کو تو حل کرنا ہے, دنیا پرستی ہے اصل میں. ہمیں چیز کیا چاہیے, بینیفٹ یہاں کا چاہیے یا وہاں کا چاہیے, یہ ہے سب سے اہم دعا, اہم ترین. میرا اور ہر شخص کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہمیں اپنے اس مسئلے کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کیا کہ دن میں بیسوں مرتبہ یہی دعا مانگو, تمہاری ضرورت یہ ہے. تو اس دن الصراط المستقیم آخری حصہ دعائیہ, پروردگار ہماری رہنمائی فرما دے سیدھے راستے کی جو کامیابی تک لے جائے. صراط الذین انعمت علیہم, اس کی تفصیل آ رہی ہے جو میں نے بات کہی نا, جو کامیابی تک لے جائے. یہاں پر الفاظ آئے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن سے تو راضی اور خوش ہے. کیونکہ میرا آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے, رب ہم سے راضی ہو جائے, مسئلہ حل ہو گیا. تو کون سا راستہ, یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ راستے کی تفصیل بتانے کی بجائے یہ کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن سے تو خوش اور راضی ہے. یعنی یہ آپ کو گائیڈ لائن ملے گی یہ صحیح راستہ کون سا ہے. اور جو اسی آیت کے حوالے سے اس کی تشریح آئی ہے قرآن مجید میں کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا, یہ سورہ نساء میں اس کی تشریح آئی ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار قسم کے افراد ہیں, انبیاء کرام. اور بہرحال انبیاء تو آتے رہے ہیں, پہلا انسان بھی نبی تھا اور مسلسل نبی اور رسول اللہ بھیجتا ہی رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ معاملہ منقطع کر دیا گیا, ختم نبوت. لیکن اب وہ دور تھا کہ اللہ نے اپنی کتاب کا ذمہ لے لیا, اس کی حفاظت کا, کتاب ہدایت موجود ہے, اس رستے پر چلنے والے موجود ہیں, مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں, اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے. یہ ہے نظام. افراد کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ بھی موجود ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل اسوہ ہیں, اسوہ حسنہ, اور پھر آپ کے صحابہ رول ماڈل, جسے قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون, وہ تھے صحیح رستے پر چلنے والے, رشد و ہدایت سے پوری طریقے سے بہرابر. چنانچہ اب یہ حقیقت ساری دنیا میں معلوم ہے, اب کسی اور نبی کی جو ہے وہ بعثت نہیں ہوگی, بلکہ قرآن ہی قائم مقام ہے, اور اسی امت کو ذمہ دیا گیا ہے کہ پوری نوع انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے. یہ الگ بات ہے, امت بالکل اس بات کو تو بھولی ہوئی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ امت کو پہنچایا جائے دین, قرآن کا پیغام. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین, جو ابلیس نے کہا تھا, ابلیس نے مجلس شورا میں, کہ اسلام کا نظام تو ایسا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے آ گیا, عدل انصاف ہر اعتبار سے بہترین, تو ساری دنیا جو ہے وہ اس کے پیچھے آئے گی اور ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ابلیس نے کہا کہ نہیں, تسلی مجھے یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ خود محروم یقین ہے, وہ خود دنیا دار ہو گیا ہے, یقین سے محروم ہو گیا, لہذا آپ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اسلامی نظام ہی اگر دکھا دیا جائے اس کی صورت آج دنیا کو, تو بے شمار لوگ جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے, اس کی برکات کو دیکھ کر. اور اسی لیے وہ نظام ختم بھی کیا گیا, جو ایک ایسے علاقے کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا تھا کہ جو ایک اعتبار سے سٹون ایج کو پہنچ چکا تھا بیچارہ افغانستان, اور وہاں وہ اللہ کا دین قائم ہوا اور اس کی جو برکات سامنے آنے لگی, تو دجالی قوتیں ساری اکٹھی ہو کر آ گئیں. اس کو ختم کرنا, یہ سب سے بڑی جڑ ہے فساد کی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ آخر میں جو ہے دعا ہے. کہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی ہمیں فرما کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور انعام کن پر ہوا؟ وہ نبی ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ کیٹیگری ہیں. ان کے رستے پر چلو, ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ بن کر آئے ہیں, ان کو فالو کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی عملی تعبیر کیا ہے, ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے, رول ماڈل موجود ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے, رسول کے اس مقام کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. قرآن مجید میں سے تو خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, اس کے ساتھ تو وہ کھیل کود کر لیتے ہیں. حدیث رکاوٹ بنتی ہے, لہذا حدیث کا انکار ہی کر دو. جبکہ رول ماڈل وہ ہے, یہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے بس پڑھ لو اور ہدایت مل جائے گی. پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں, ہم ان کو فالو کریں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ہیں وہ چار طبقات جو رول ماڈل بنتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور آخری حصہ جو ہے یہ اسی حدیث کے حوالے سے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پوری دعا بلکہ یہ ساری کا ساری جو ہے دعا ہے, اور اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جواباً آتا ہے ارشاد, ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ جو کچھ یہ میرے بندے کا حصہ ہے. جیسے پہلی تین آیات وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اور اللہ تعالیٰ کے بد ایمان پر مشتمل ہے کہ ایک بندہ اقرار کر رہا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی آیت ایک عہد ہے, قول و قرار ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آخری تین آیات دعائیہ ہیں, ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے اس راستے کی ہمیں رہنمائی فرما دے کہ جو ہمیں سیدھا کامیابی تک پہنچا دے, وہ راستہ جن پر وہ چلے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی, یہ تیسرا حصہ جو ہے اس سورہ فاتحہ کا, یہ تو کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل, اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. یہ سورہ فاتحہ اگر آپ توجہ سے ہر نماز میں اس کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم جس سے ہم اکثر پٹری سے اترے ہوئے ہوتے ہیں اس پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت تھی, وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, سورہ فاتحہ. لیکن ہماری جو ہے بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے معانی اور اس کی طرف جو ہے سرے سے کوئی توجہ نہیں ہے. یہ پورا قرآن ہے اپنی جگہ, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یعنی جیسے شروع میں بتایا تھا. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن عظیم اور سبع من المثانی سے مراد, دونوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ اپنی جگہ ایک مکمل قرآن. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی بھی عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. حکومت کی طرف سے جو بات آئی ہے خوش آئند ہے. اصولی طور پر تو پاکستان کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا. سن 1974 میں پاکستان میں بھی قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ سن 1974 میں دیا گیا تھا. اس سے پہلے وہ کہا یہ جاتا تھا کہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے. ہاں گمراہ فرقہ ہے, بہت گمراہ ہے, لیکن ہے مسلمانوں کا ایک فرقہ. لیکن مسلمانوں سے اسے صحیح معنی میں کاٹا گیا ہے آفیشلی. وہ 1974 میں تھا. آزاد کشمیر میں اس وقت یہ کام نہیں ہوا تھا, لیکن اب یہ کام ہوا ہے تو بہرحال اس کی تحسین کرنی چاہیے. الحمدللہ کہ انہوں نے اس طرف توجہ کی, دیر آئے درست آئے. اگرچہ یہ ایک الگ ایشو ہے, ذرا سینسیٹیو ہے, کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا لیکن اس کے اور جو لاجیکل تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے. ہمارے ہاں ملکی سطح کے اوپر اسلام کی عمل داری نہ ہونے کے برابر ہے. تو چنانچہ والد محترم فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر سارے احمد رحمہ اللہ کہ اس کے بعد پھر وہ ارتداد کا قانون بھی آنا چاہیے تھا. اسلام میں جو ہے وہ مرتد کی سزا قتل ہے, یا تو آپ یہاں سے جورسڈکشن سے باہر نکل کے جائیں اور پھر کوئی اور اپنا مذہب اختیار کر لو، ٹھیک ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ پھر کفر کی طرف جائے گا تو اسلامی ریاست میں اس کی سزا قتل ہے. اور اس میں بھی ڈنڈی وہی مارتے ہیں کہ جو حدیث کو ادھر سے ادھر کر کے اور اپنے رستے نکالتے ہیں. چنانچہ اس وقت انہوں نے مجھے یاد ہے تجویز دی تھی اور بعد میں بھی کہتے رہے کہ چونکہ اس سے پہلے قادیانی جو ہے ان کو مسلمان سمجھا جاتا رہا ہے، تو اب جو قادیانی پہلے سے تھے ان کو ان پر جو ہے وہ قتل جو ہے سزا ان کی وہ نہیں دی جا سکتی. ہاں البتہ اب جو بعد میں کوئی نیا کنورٹ ہوگا قادیانی، اس پر وہ ارتداد کی، اس اسلامی ریاست کا اصول یہ ہے کہ پھر ارتداد کی سزا اس پر لاگو کی جائے. اور اصل مسئلے کا حل یہی تھا. وہ ساری کچھ سازشیں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہی تو طبقات ہیں جو اسلام دشمن عالمی قوتوں کے سب سے بڑے اعلی کار بنتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے انہوں نے پہنچایا ہے، اور عام مسلمانوں کو ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہنے کو چونکہ زمان سے دبا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. یہی بہت بڑا دھوکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے. اور صریحاً ایک نہیں بے شمار احادیث ہیں کہ جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا. وہ عام مسلمان کو بھی دھوکہ دے کر اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن عملاً یہ ثابت ہوتے ہیں. تو پورا اسلام نافذ ہوگا تب ہی اصل میں اس کے خیر برکات جو ہیں اور اس کا صحیح فائدہ اس ملک کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر لے جائے. سعودی عرب میں ابھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی بڑی تشویشناک معاملہ ہے. وہاں کا ایک فیسٹیول، قومی ثقافتی فیسٹیول کے اندر اس میں جو مہمان خصوصی کا مقام دیا گیا وہ کس کو دیا گیا ہے؟ وہ بھارت کی خاتون وزیر خارجہ سشما سوراج. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سنا دیا ہے کہ تمہارے اے مسلمانوں سب سے بڑے دشمن کون ہیں. یہود اور نصارہ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اصل بڑے دشمن سب سے بڑے وہ ہیں یہود اور ہنود. یہ وہاں سے انہوں نے مہمان خصوصی جو ہے وہ امپورٹ کیا. یہ ہے المیہ، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی جا رہی ہیں. آج جس سرزمین پر اسلام نے جنم لیا اور پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سرزمین سے تعلق ہے، وہاں دیکھیے آپ مشرکوں کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، مہمان خصوصی کے طور پر ان کو جو ہے انوائٹ کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی ایک بات اچھی سامنے آئی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بھی مغربی تہذیب کا ایک بیہودہ تہوار ہے. بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم قبلہ ایاز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ سال کے فیصلے کی بنیاد پر، یہ فیصلہ اصل میں تو پچھلے سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا تھا کہ یہ ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جائے گا، لیکن یہ کہ اس وقت توجہ انہوں نے دلائی ہے محترم قبلہ ایاز صاحب نے، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پیمرا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ میڈیا پر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی تشہیر پر پابندی لگائی جائے. یہ ایک اچھی بات ہے، ہم اس پابندی کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور جو مسلمان مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ان بیہودہ غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کریں. اللہ تعالی ہمیں ان طرفات سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.